الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگو اور عزیز دوستو، گزشتہ ایک اہم سلسلہ چل رہا تھا کہ اسلام میں مخلوق کی خدمت کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری ضروری اور مفید باتیں، مذاکرہ ان کا باقی ہے، لیکن چونکہ کل یوم عاشورہ ہے اور یوم عاشورہ کی ایک دینی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ مذاکرہ آج ہوگا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کہ اللہ نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے یہ ترتیب ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا چلا آنے والا دین ہے شروع سے۔ تو یہ منہا اربعۃ الحرم، فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 مہینے احترام والے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ 4 مہینوں کی عزت حرمت، یہ پچھلی تمام شریعتوں میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کی فضیلت ہے۔ جو بھی عبادت کی جائے، جو بھی خیر کا بھلائی کا کام کیا جائے، اس کا ثواب ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے، اور ان مہینوں میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کی سزا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو عاشورہ کی 10ویں محرم کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے، اور پھر مسلمانوں میں مستقل ایک فرقہ اسی وقت سے وجود میں آ گیا، شیعہ فرقہ، جس نے 10ویں محرم کو ایک خاص پھر اہمیت دے دی۔ اس کو اس مناسبت سے کتنی ہی رسمیں رواج امت کے اندر پھیل گئے اور کتنی ہی گمراہیاں پھیل گئیں، غلط فہمیاں پھیل گئیں، تو ان کے پاس بھی بڑی اہمیت ہے عاشورہ کی۔ لیکن اصل اسلام میں جو یوم عاشورہ کی 10ویں محرم کی فضیلت ہے، اس کا تعلق حضرت حسین سے نہیں ہے رضی اللہ عنہ، بلکہ جیسا کہ ابھی آیتیں پڑھی گئیں کہ بالکل روز ازل سے یہ محترم مہینے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا کسی نے کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ میں رکھوں، روزہ رکھنے کو اگر میرا جی چاہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہوں تو میں کس مہینے میں رکھوں؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے مہینے میں رکھو۔ اللہ کا مہینہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں سب سے افضل ہے روزہ رکھنا۔ اور ایک مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے، محرم میں جو آدمی روزہ رکھے. اور مختلف روایات میں ہیں، جس کی وجہ سے امام جساس نے مشہور احکام القرآن ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ جو محرم مہینے ہیں، احترام والے مہینے، اس میں اگر کوئی عبادات انجام دے، نیکیوں کی طرف توجہ دے، تو بقیہ سال کے دنوں میں بھی اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور معرف القرآن میں لکھا ہے کہ ثواب بھی زیادہ ہے اور عذاب بھی زیادہ ہے ان مہینوں کے اندر. تو رمضان، یہ محرم کے جو خاص اعمال ہیں جو ثابت ہیں کسی درجے میں احادیث شریفہ سے، تو وہ ہے دسویں محرم کا مہینہ، یوم عاشورہ کا روزہ. بخاری شریف کی روایت ہے، کانا یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں آپ تھے تو وہاں بھی دسویں محرم کا آپ روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ قریش میں، عربوں میں پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے کچھ چیزیں چلی آ رہی تھیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی کا حصہ ہے، اس میں اس دسویں محرم کی عظمت اور حرمت بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی. وہ ہر دس محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے قریش، اور پھر اسی دن روزہ بھی رکھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں مذہبی طور پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہو کر، حضور وہ کام کر لیا کرتے تھے لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے. تو مدینہ آنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی محرم کا روزہ رکھتے تھے مگر دوسروں کو حکم نہیں دیتے تھے. جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں آ کے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. اب یہود اہل کتاب تھے، پہلے سے تورات کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے. حضور پاک نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کی خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ خوشی منانے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا امت کو کہ دس محرم کا روزہ رکھو. ابھی اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو یہ روزہ لازم تھا، اس کا رکھنا واجب تھا. بڑے اہتمام سے صحابہ اس کو رکھتے تھے، اپنے بچوں سے رکھواتے تھے. اور دسویں محرم کے دن جو ہے حضور نے پہلی مرتبہ روزے کا حکم دیا، تو دن کے وقت میں دیا، لوگوں سے معلوم کروایا کہ بھائی کوئی لوگ آج صبح سے اس وقت تک کھانا اگر نہیں کھائے ہوئے ہیں جو بھی، تو وہ روزے کی نیت کر لو، اور جنہوں نے کھانا کھا لیا ہے تو وہ لوگ اب باقی دن میں مت کھاؤ، اس کا احترام کرو. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد آپ نے اس کا حکم دیا، اور اہتمام سے یہ روزہ رکھا جاتا تھا. اور جب رمضان کے مہینے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ اس کا وجوب ختم ہو گیا، اب یہ نفل رہ گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی یہ بتائی ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ روزہ ایسا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو ایک سال پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے اس روزے کی وجہ سے. اور ایک روایت میں ہے بعدہو ہے، یعنی ایک سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا انتظام فرمایا ہے. اللہ کی رحمت تو ہر وقت عام ہے، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک نے سال کے مختلف اوقات میں فضیلتیں رکھ دی. جیسے زندگی میں مختلف موسم ہوتے ہیں، سیزنس ہوتے ہیں، ہر وقت ایک ہی کیفیت رہے تو آدمی کی طبیعت ذرا اوب جاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سال کے مختلف ایام میں اپنے بندوں کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی روح کی تازگی کے لیے مختلف اوقات کو خصوصی فضیلت دی. چنانچہ حضرت ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کو ہم نے دیکھا، بزرگوں کو، کہ تین عشروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اس میں خوب عبادت کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے. ایک تو عشرہ وہ بقرعید والا ہے، اس سے پہلے کے ذی الحجہ کے مہینے میں جو شروع کے 10 دن ہیں، اس کا بھی بڑا اہتمام کرتے تھے. اور بھی یہ محرم کے ابتدائی 10 دن ہیں، اس میں بھی عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. اور پھر رمضان کا آخری عشرہ تو خصوصی فضیلت کا ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے موقع موقع پر فضیلت اس لیے رکھی تاکہ اہل ایمان ایک نئی تازگی کے ساتھ عبادتوں میں لگیں اور روحانیت کے اندر تازگی آئے، آدمی کی ایمانی قوت میں اضافہ ہو، اور مغفرت کے قدم قدم پہ بہانے رکھے. جب کوئی ایک ایسا وقت آتا ہے جب سب رجوع ہو رہے ہوں اللہ کی طرف، تو غافل آدمی کو بھی توفیق مل جاتی ہے. تو قدم قدم پہ، اب تو میرا بندہ پلٹ جائے، اب تو میرا بندہ پلٹ جائے، معافی مانگ لے، ایک نئی زندگی شروع کرے، اللہ نے انتظام فرمایا. تو اس مہینے کی بھی، پورے مہینے کی فضیلت ہے اسلام میں، 10 دن کی بھی فضیلت ہے اور 10ویں دن کی خصوصی فضیلت ہے اور پورے مہینے کی فضیلت ہے. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھو تو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کا ہے. اور بعض تفسیر کی کتابوں میں مختلف روایتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 10ویں جو تاریخ ہے اس کی خاص قبولیت ہے، خاص اہمیت ہے. کہ حدیث کے الترمذی کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور آئندہ بھی ایک کی قبول کرے گا، توبہ قبول کرے گا. تو مختلف کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور مچھلی نے لا کے ان کو باہر اگل دیا، تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ توبہ کی تھی ایک معاملے میں، تو ان کی توبہ بھی اسی تاریخ کو قبول ہوئی. اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی وارث نہیں ہے، اب یہ ہدایت کا نظام کون چلائے گا؟ تو بڑھاپے میں انہوں نے اولاد کی جو دعا کی تو وہ دعا بھی ان کی جو قبول ہوئی وہ 3 محرم کو ہوئی بتاتے ہیں. ایسے ہی تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ندامت محسوس کی، اپنی غلطی محسوس کی، توبہ کی، تو ان کی توبہ بھی 10ویں محرم کو قبول ہوئی. اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو توبہ کی جب چلے گئے وہ چھوڑ کے، تو ان کے جانے کے بعد قوم کو احساس ہوا، تو پوری قوم نے جو مل کے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کوئی روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے، آج مغرب سے شروع ہو جائے گی رات، تو اس کی رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے تو 60 سال عبادت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ روایتیں کمزور ہیں. فضائل کے اندر ثواب کمانے کا جو معاملہ ہوتا ہے، محدثین عام طور پر کمزور روایتوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں شریعت کا مسئلہ بیان ہونا ہے، کوئی حکم بیان ہونا ہے، تو وہاں حدیث کو معیاری ڈھونڈتے ہیں. اس زمانے میں ایک فضا ایسی چلی ہوئی ہے کہ کوئی حدیث بولتے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس زمانے میں ایک بڑے محدث ناصر الدین البانی ہوئے، انہوں نے پوری حدیثوں کو تقسیم کر دیا، پورے ضعیف حدیثوں کو الگ سے نکال کے اس کے مجمع تیار کر دیے، اور قوی حدیثوں کا، سب صحیح احادیث کا سلسلہ لکھا انہوں نے. اس کے بعد سے ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی بات آتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس انداز میں بات کی جاتی ہے جیسے حدیث ضعیف، حدیث رد ہے، اس پہ عمل نہیں ہونا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس انداز میں بات ہوتی ہے. جبکہ پوری ہماری 14 صدیاں جو ہیں، جو گزری ہیں امت کی، اس میں ضعیف حدیث کو حدیث ہی مانا جاتا ہے. ضعیف حضور کی تو کوئی بات بولی بھی ضعیف نہیں ہوتی، ہم تک پہنچنے میں جو سند ہے اس میں اگر کہیں کوئی کمزور آدمی آ گیا تو اس کا نام پڑ گیا ضعیف. تو ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ فضیلت ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ سے محدثین نے، مشہور محدثین جو حدیث کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، انہوں نے بھی فضائل کے اندر، اعمال کی فضیلت کے اندر ضعیف حدیثوں کا لحاظ رکھا ہے. جہاں الگ سے کوئی چیز نہیں ملتی، کسی موضوع پہ حدیث ملتی ہے چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ملے، وہ حدیث ہے، اس کی اہمیت، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور اگر کسی بھی ضعیف حدیث کو بالکل ہم استعمال نہیں کرنا چاہیں گے تو ہماری پوری نماز بھی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی. نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک پوری چیزیں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا. تو پھر نماز کی ہر چیز پھر رد کرنے کے قابل ہو جائے گی بعض چیزیں. تو ضعیف حدیث سے شریعت کے احکام نہیں ثابت کیے جاتے، کوئی چیز واجب نہیں کی جا سکتی، کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، حکم اس سے نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جن اعمال کی فضیلت خفی حدیثوں سے پہلے سے ہی ثابت ہے، اب اس کا ثواب اس سے معلوم ہو رہا ہے، اس کی ترغیب اس سے معلوم ہو رہی ہے، تو اس جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے اس پر. یہ ہمیشہ سے ہر محدث کی کتاب میں، مشہور جو لوگ ہیں سب کی کتابوں کے اندر آپ کو ضعیف حدیثیں ملیں گی، اس کے بغیر پوری عمل کی شکل سامنے نہیں آتی. مگر ایک رواج ایسا بھی ہے کہ بالکل ضعیف چیزوں پہ ہی آدمی پورا بھروسہ کرے، عجوبہ، وہ بھی غلط ہے. صحیح کو صحیح درجہ دینا چاہیے، ضعیف کو ضعیف کا درجہ دینا چاہیے، لیکن رد کرنے کے قابل نہیں. جو حدیث بالکل غلط ہوتی ہے، جو حدیث ہی نہیں ہوتی، اس کا نام دوسرا ہے، وہ موضوع ہے، جو حدیث ہے ہی نہیں، کسی نے بنا لی. ضعیف حدیث کا مطلب کسی نے بنایا نہیں، وہ ہم تک جو پہنچی ہے اس میں جو اعلیٰ شریعہ شرائط ہے اس میں کمی. اور ایک حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ، یہ ابن عباس کی روایت ہے، کہ جو اس دن میں دسویں تاریخ کے دن کسی کو کھانا کھلائے، اس میں دو ہے، ایک تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرے تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے پوری امت کو کھانا کھلایا اس دن میں. تو یہ اہل و عیال پہ جو فراخی کی حدیث ہے کہ جو اپنے گھر والوں پر اس دن خرچ کرے تو سال بھر اس کی برکت ہوگی، تو مشہور جو محدثین میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم، ابن جوزی، انہوں نے اس حدیث کو حسن لغیری کا، کہ اور دوسری مختلف تائیدات کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو اپنے گھر والوں پر اس دن میں وسعت کرے سال بھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیں گے. اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اس پر عمل کرنے میں مذائقہ، کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی عمل کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. حضرت سفیان ثوری جو مشہور امام گزرے، جیسے بعد میں چار ائمہ مشہور ہیں، تو یہ ہوتے ہوتے چار کا ہی نام باقی رہ گیا، ورنہ جس وقت یہ ائمہ موجود تھے اس وقت 18-20 ائمہ مشہور تھے، ان کے بڑے بڑے حلقے تھے، اس میں سے امام سفیان ثوری بھی، ان کی اپنی فقہ تھی، ان کا مسلک تھا، چلتا تھا. تو وہ کہتے ہیں میرا 50 سالہ تجربہ ہے کہ کوئی محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بچوں پر فراخی کرتا ہے خرچ میں تو اس کی روزی میں سال بھر برکت ہوتی ہے. اس میں ایک چیز قابل توجہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو لیکن ساتھ میں اور ایک روزہ بھی ملا لو، اگر آئندہ سال میں رہوں گا تو میں یہی حکم دوں گا کہ 10ویں کے ساتھ اور ایک دن کا بھی روزہ ملا لو، اس لیے کہ مجھے یہود کی مشابہت سے، غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا. تو ایک نیکی کا کام ہے روزہ رکھنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کی خوشی میں ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، روزہ عبادت ہے، شریعت میں خود ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ اس دن غیروں کی مشابہت ہوگی، حضور نے فرمایا ایک کے بجائے دو رکھو. تو اسلام میں یہ حکم بہت اہمیت والا ہے کہ دوسری قوموں سے مذہبی معاملات میں مشابہت نہیں کی جائے گی، ظاہری لباس پہناوے وغیرہ میں بھی نہیں کی جائے گی، کسی کا خاص مذہبی لباس ہو، کسی خاص قوم کی علامت بن گیا ہو تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا اور عبادتوں میں بھی نہیں کیا جائے گا. تو اس پہ خاص شریعت میں جو زور ہے، حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، ان جیسی کام کرے گا تو انہی میں شمار ہوگا. تو اس زمانے میں جو ہے امت کو بہت یاد دلانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کا فیشن، مختلف قوموں کا کلچر پوری شان و شوکت سے وہ سامنے آتا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اور آس پاس دیکھنے میں. اور ہوتا یہ ہے کہ جس قوم کے پاس بھی پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ خوب دھوم دھام سے اپنے کلچر کی نمائش کرتی ہے. اب کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تہواروں کے اوپر غیر مسلموں، کتنی شان سے وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کا اثر ایک عام انسان پہ پڑ جاتا ہے نفسیاتی اعتبار سے. تو ایک ایسا ملک جو ہم کفرستان میں رہ رہے ہیں، شرک کی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو یہاں دن بدن شرک والے اعمال بڑی شان و شوکت سے کیے جا رہے ہیں، اس میں اونچے اونچے لوگ شریک ہوتے ہیں، بڑی اس کے اندر عجیب ایک اہمیت عظمت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسے ملک میں رہتے ہوئے اہتمام سے اپنی اولاد کو سکھانا پڑتا ہے، اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، خاندان کے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مکمل اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اس میں ہر چیز میں حکم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اختیار کرنا ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ کا بھی کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کی طریقوں، آپ ہی کی سنتوں کا نام ہے اسلامی تہذیب. تو ہر معاملے میں ہم کو پوری اہمیت سے اسلامی تہذیب کو اختیار کرنا ہے، غیروں کی تہذیب سے بچنے کی بہت ہی سختی کے ساتھ تاکید ہے. تو حضور فرمانے کہ جو بھی کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں مانا جائے گا، انہی میں ہو جائے گا. البتہ یہ محرم کے جو دو روزے ہیں اس کے بارے میں مولانا منظور نعمانی اپنی کتاب معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے مدینے کے، وہ تو محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اس وقت دنیا میں جو یہودی ہیں ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ لوگ، بلکہ ان کا کیلنڈر رمضان اس کا چل ہی نہیں رہا ہے، ان کا چاند کا کیلنڈر چل ہی نہیں رہا ہے، اور ان کے پاس اس وقت اس روزے کا رواج نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھے تو اب جو ہے وہ یہود کی مشابہت نہیں ہے. واللہ عالم ان کی تحقیق یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایک بھی روزہ رکھے تو کافی فضیلت کے لیے، اب مشابہت نہیں ہے. تو بہرحال یہ دن جو ہے ہماری زندگی کے ذرا اہم دن ہے. ابھی پچھلا جو مہینہ گزرا اس کے دن بھی بہت اہم تھے، یہ جو مہینہ ہے اس کے دن بھی اہم تھے، اور اس حساب سے بعض روایتوں کے اعتبار سے آج کی رات بھی رجوع اللہ کے لیے اہم ہے. ضروری کچھ نہیں ہے، کوئی نہ مانے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کمزور روایت، مگر کوئی عمل کرے تو فائدہ ہے اس کے لیے. اب ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امت کے اندر مشہور ہو گئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ہر دیندار مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ لازم ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، رسم و رواج کو اور غلط باتوں کو ارادہ کر کر کے نہیں روکیں گے ہم، تو اللہ کا دین پھر وہ تو جنگل میں کھو جائے گا، مختلف قسم کے بھول بھلائیوں میں اصلی دین کھو جائے گا. تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اس مہینے میں سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، سمجھتے ہیں پرانے لوگ، اور اس میں کہتے ہیں شادی کرنا منحوس ہے. سمجھے، کوئی بچہ خوب رو رہا تو بولتے کیا رہے محرم کی پیدائش ہے، کیا تیرے محرم میں پیدا ہو گیا تو گیا، اب زندگی بھر غم میں رہے گا، روتا رہے گا. تو ایسی ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں. تو اس مہینے میں ارادہ کر کے، رشتے طے کر کے شادیاں رکھنا چاہیے، اس میں اللہ میاں خوش ہوں گے، اللہ کی رحمت آئے گی. ارادہ کر کے محرم میں شادی، جب تک ایسا کر کے آپ نہیں رکھیں گے رواج نہیں ٹوٹے گا، ذہن صاف نہیں ہوگا. ایک شادی کوئی محرم میں کرے گا تو کئی لوگوں کو دھچکا لگے گا، پرانے خیال ہے وہ ریپیٹ ہوگی بات، ارے محرم میں شادی کر رہے، ہاں بھائی کیوں؟ تو سوال پیدا ہوگا تو پھر جواب بھی گونجے گا کہ بھائی محرم تو مقدس مہینہ ہے، محرم تو بہت مبارک مہینہ ہے، ہر نیک کام کی اس کے اندر فضیلت بڑھ جاتی ہے،
یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم، اس واسطے ارادہ کر کے رکھوانا چاہیے. آپ لوگ بھی ارادہ کیجئے کہ اپنے بیٹوں متعلقین کی شادی میں کوشش یہ کریں گے ہو سکے تو محرم میں رکھیں گے، تاکہ ایک ایسی چیز جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور ایک بدگمانی اللہ سے. اسلام میں اللہ سے خوشگمانی تو پسند ہے، بہانے بہانے سے اچھا گمان کرنا کہ یہ کام ہو جائے گا، جیسے حضور نکلے کسی سے نام پوچھا، کام سے نکلے کسی کا نام پوچھا، نام اچھا تھا تو حضور نیک پائی لیتے تھے، ابھی اچھے آدمی سے ملاقات ہوگی، آپ کے نام کا معنی اچھا ہے، ہمارا کام ہو جائے گا. تو بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا، چلو بھائی کام اچھا شروع ہوا ہے آسانی سے، اب امید ہے کہ اللہ اس کو آخر تک آسان کریں گے. تو بہانے بہانے سے اللہ سے اچھا گمان کرنا یہ تو ثواب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ کسی بھی عنوان سے اللہ سے بدگمانی کرنا، یہ دن منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، یہ بالکل یہ شرک سے ملتی جلتی چیز ہے. نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ. اس وجہ سے اس بارے میں دل بہت صاف ہونا چاہیے، یقین وہ پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اب ہمارے اردو کے کیلنڈروں میں لکھا رہتا ہے فلاں تاریخ منحوس، فلاں تاریخ منحوس، کیا کیا لکھا ہوا رہتا ہے، فلاں تارے مل رہے ہیں تو منحوس. تو منحوس سمجھنا بہت بری بات ہے. تو اس مہینے کو جو غم کا مہینہ سمجھ رہے ہیں اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ماتم ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو بھائی اتنی بات طے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، آپ کے نواسے اور ان کے خاندان پہ جو مصیبت آئی، اس کا غم ہر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے. یہ ایمان کا لازمہ ہے، دل میں غم ہونا، اس واقعے کو یاد کر کے غمگین ہو جانا، یا یہ کہ اہل بیت کی محبت کا ہونا، یہ تو لازم ہے. اہل بیت اطہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، خاندان جو والے ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کے فضائل ہے، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے. اب درود شریف پڑھیں تو ہم اس میں اہل بیت کا بھی نام لائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اہل بیت کا بھی تذکرہ کریں. یہ نہیں کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ کوئی شیعوں کی جائیداد نہیں ہے، کہ وہی اہل بیت سے محبت کریں ہم نہیں کریں. ہمارے لیے وہ ٹاپک کوئی بھاگنے کا ٹاپک نہیں ہے، نفرت کا ٹاپک نہیں ہے. اس زمانے میں ایسا ہو گیا دین کے مختلف موضوعات کچھ خاص لوگوں کے واسطے پیٹنٹ ہو گئے، حالانکہ وہ چیز دین کی ہوتی ہے، مگر وہ نام آتے ہی فلاں فرقہ یاد آتا ہے، فلاں جماعت آتی ہے، فلاں گروپ یاد آتا ہے. حالانکہ جو چیز بھی اسلام کا حصہ ہے وہ سب ہماری ہے، اور مومن کے اندر وہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. کوئی خاص فرقہ کوئی خاص موضوع کو بہت اپنا رنگ دے رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے تھوڑی. تو اہل بیت کی محبت وہ لازم ہے ہم پہ. اگر کوئی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے اس میں الٹے سیدھے مقاصد بتا رہا ہے، حضرت حسین کی شہادت میں دنیاوی مقاصد بتا رہا ہے، یا صحابہ کے کسی عمل کے اندر غلط توجہ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو اہل بیت کی محبت تو لازم ہے، لیکن ان کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محرم میں جو رسمیں کی جا رہی ہیں اس میں آدمی حصہ لے، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. غم کرنے کی یہ چیز ہی نہیں ہے، غم منا، بلکہ شہادت تو کوئی غم کی چیز نہیں ہے. ظالموں نے جو ظلم کیا اس پہ دکھ ہونا الگ چیز ہے، لیکن شہادت مسلمان کے نزدیک تو فخر کی چیز ہے. کوئی شہید ہو گیا تو وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گیا، جو شہید نہیں ہوئے وہ محروم ہے. شہید ہونے والا کہاں محروم ہے، شہید ہونے والا تو قسمت والا ہے. آج کل ایسا ماحول بن گیا ہم لوگوں کا، ایسا اتنا امن پسندی، اتنی سہولت پسندی، اگر کسی پہ کوئی تکلیف آ گئی تو بیچارہ سوچتے، کسی کو جیل میں ڈال دیا تو سمجھتے گویا اس کی عزت چلی گئی. بھائی جیل میں ایک آدمی حق کی بنیاد پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو مصیبتوں کا آ جانا یا جان مال کا نقصان ہو جانا یہ محرومی نہیں ہے، یہ بدقسمتی نہیں ہے، اگر وہ حق کے لیے، بلکہ وہ تو خوش قسمتی ہے. تو حضرت حسین اور ان کی گھرانی کی شہادت وہ تو فخر کی چیز ہے ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے فخر کی چیز ہے، بلکہ حضور نے تو فرمایا ہر مومن کے دل میں یہ ارمان ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا سے تو سب کو جانا ہے، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن میری جان یوں ہی نہ چلی جائے بلکہ دین کے لیے جائے، شہادت کی میری موت ہے، ہر مومن کے دل میں تمنا ہونا چاہیے، اور یہ ڈر نہ ہو کہ وہ شہید ہو کے مریں گے تو بہت تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی مرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ شہید کو شہادت کے وقت ایسی عجیب لذت دیتے ہیں کہ لوگ جنتوں میں جا کے بھی شہید جو ہے جنت کے مزے دیکھ کر شہادت کا مزہ نہیں بھولیں گے، جب جنت کے سارے مزے چکھلیں گے لوگ اور لوگ تو مست ہو جائیں گے، اللہ آپ نے کیا دیا، کیا مزے ہیں کیا مزے ہیں، لیکن جب اللہ پوچھیں گے میرے بندو اور کچھ چاہیے، تو شہید اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ جو شہادت میں جو مزہ تھا وہ مزہ آج تک یاد آتا ہے، کہ جنت کے مزوں میں ہم وہ مزہ نہیں بھول سکے، آپ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجئے، پھر ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، تو شہید ہونے میں کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، وہ بڑی راحت کی چیز ہے، اللہ کا کہا ہے لمحے آخر میں اللہ بتا، دیکھنے میں چیز ایسے معلوم ہوتی ہے، اور دین کے لیے جو مختلف مصیبتیں لوگ اٹھاتے ہیں نا، آپ پڑھتے ہیں فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں کے، تو دور سے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تو لگتا ہے کتنی مصیبت میں ہے اللہ کا فلاں بندہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی مستی بھر دیتے ہیں کہ اس کو ایسا مزہ آتا ہے دوسرے اس کا تصور نہیں کر سکتے، اللہ کا نظام، صحابہ کرام کی پوری زندگی بھی شہادت کی تمنا میں گزر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں بھی یہ تمنا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، حضور نے فرمایا اندر سے دل میں ہونا چاہیے اللہ کے لیے مروں گا، یہ مطلب نہیں جہاں جا کے وہاں مروں گا، چار کو مار کے مروں گا، دہشت گردی نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے، غیر ضروری دین کے نام پہ کسی کو ستانا تکلیف دینا نہیں ہے، ہر ایک سے جھگڑنا نہیں ہے، وہ تو بہت بڑی برائی ہے، لیکن دل میں تمنا ہو کہ میری جان جائے تو اللہ کے لیے جائے، اس کو تمنا بنا کے جینا، یہ مومن کی زندگی ہے، ہم کو جو قرآن نے جو دین سکھایا، صحابہ نے حضور نے جو دین سکھایا، اس کا عنوان کیا ہے بھائی، مومن جیتا ہی اس لیے ہے کہ میری ذات سے اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کے دین کو طاقت پہنچے، اسی کے لیے ہر مومن جیتا ہے، اور اس راستے میں جو بھی تکلیف آتی ہے اس کے لیے وہ خوشی سے تیار ہوتا ہے، تو اگر ہمارے سردار حضرت حسین پہ دین کی تقویت کے لیے تکلیف آئی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی، وہ جو راستہ انہوں نے جو چنا ہے وہی ہم سب کا راستہ ہے، اور خوشی سے چنا ہوا راستہ ہے، کوئی ڈرتے ڈرتے چنا ہوا راستہ نہیں، مجبوری میں چنا ہوا راستہ نہیں، جس کام سے بھی دین کو طاقت ملے گی ہم وہ کریں گے، اور اس کے لیے ہر چیز قربان ہونے کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے جو مفسر ہیں الگ سے کتاب لکھی، تو حضرت حسین کی شہادت سے ہم کو کیا کیا سبق ملتے ہیں، اس کو لکھا انہوں نے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ کتاب و سنت کو رواج دینے کے لیے، صحیح دین کو رواج دینے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، جب ان سے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے کوفہ کیوں جا رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، یقین ہے کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی، یہ اقدام کامیاب نہیں ہوگا، ان کو بھی معلوم تھا کہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ حضور کے گھر کا آدمی آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا، اگر سب لوگ یہی دیکھتے بیٹھے کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا نہیں ہوگا اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا کام ہے کیا کرنا ہے، اب یہ 1500 سال کی تاریخ میں بھی کئی مرتبہ جہاد ہوا، اللہ کے کتنے بندوں نے، ہزاروں بندوں نے جانے دے دی، ریزلٹ کچھ نہیں نکلا دنیا میں، گزشتہ 200 سال سے یہی کہانی چل رہی ہے، جگہ جگہ ایمانی جذبے سے لوگ جان دے رہے ہیں، ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے دنیا میں، باطل ہی غالب ہو رہا ہے، غلط لوگ ہی غالب ہو رہے ہیں، اس وقت بھی مصر کے اندر قریب قریب میں کیسے کیسے مظالم ہوئے، تو حضرت حسین کی شہادت کروا کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا ہے کہ نتائج کیا آتے ہیں وہ دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے حق کے لیے جب جو قربانی دینا ہے دے دو، جیسے میرے نبی کے نواسے دے رہے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا تو حضرت حسین نے کہا کہ ہم جو چاہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر توفیق ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساتھ ہوگی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم کو شکریہ کی توفیق بھی وہی دینے والے ہیں، لیکن ہمارے ارادے میں تقدیر حائل ہو گئی تو بھی مومن کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جو کام سمجھ میں آ رہا کرے۔ انہوں نے جواب دیا۔ تو ایسا تو ہوگا دنیا میں، بار بار ظالم جو ہے وہ حق کو دبائیں گے، اور جو اس کے لیے آواز اٹھائے گا اس کی آواز کو زبردستی دبا دیا جائے گا۔ اب اگر لوگ یہ دیکھیں کہ بھائی آواز اٹھانے پہ وہ آواز کامیاب نہیں ہوگی، خاموش بیٹھنا شروع کریں گے، تو پھر ہمیشہ لوگ تو حق کو بھول ہی جائیں گے۔ تو صحیح دین، ایک نئی چیز شروع ہو گئی تھی حضور کے بعد سے، خلافت کا نظام تھا، نبی بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور نبی کے بعد جو بھی حاکم مقرر ہوتے تھے وہ خلیفہ ہوتے تھے، وہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے، وہ حاکم نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کا دین چلانے کے لیے مقرر ہوتے تھے، نبی کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ جب یزید کی باری آئی تو ایک آدمی کو بیٹا ہونے کی بنیاد پر اور صلاحیت نہیں ہونے کے باوجود اس کو جو ہے حاکم بنایا جا رہا، تو گویا یہ شاہی شروع ہو گئی، شاہی انداز کی چیز ہو گئی۔ تو کھڑے ہو گئے صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر، یہ سب، کہ یہ کیا ہوا، کسرا بعد کسرا، یہ کیا سسٹم ہے، کسرا کے بعد کسرا، کسرا کے بعد کسرا، نظام کے بعد نظام، یہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ سسٹم تو حضور کا نہیں تھا، یہ نئی چیز دین میں کہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ جان دی جائے، دے دینی پڑی تو دی جائے۔ اور امت کو یہ سبق بھی دینا تھا کہ چاہے باطل کا ساتھ دینے والے کتنے زور والے ہوں، کتنی طاقت والے ہوں، ایک حق والے کو مروب نہیں ہونا چاہیے، اس کو حق بولنا چاہیے، ورنہ حق چھپ جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بولو۔ نتیجہ کیا ہوگا، گلا کٹ جائے گا، لیکن سبھی اپنا گلا بچائیں گے تو پھر حق کا گلا بھی کٹ جائے گا دنیا میں، پھر حق حق نہیں رہے گا۔ اس لیے افضل جہاد یہ، اب یہ ہر ایک پہ لازم نہیں ہے، عام انسان کو اجازت ہے، کسی نے پکڑا دیا، پکڑ کے جو ہے گلے پہ جو ہے پسٹول رکھ کے کہا چلو شرک کرو، فلاں مورتی کی پوجا کرو، تو اب اگر وہ مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا، جان بچانے کے لیے کوئی شرک کا جملہ اوپر سے کہہ رہا ہے، دل میں تو اس کو برا سمجھ رہا ہے، تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، وہ گناہ گار نہیں ہو جائے گا۔ عام آدمی کو یہ نہیں کہ ہر ایک کو یہ کہا جائے کہ ہر حال میں جان دے دو، یہ نہیں، لیکن سب ہی جان چرائیں گے تو پھر حق چھپ جائے گا۔ یہ تو حضور کے نواسے ہیں، اہل حق کو تو ہمیشہ جان دے کر حق کو بلند کرنا ہے۔ اور پھر اپنے پورے خاندان کے ساتھ نکلے تھے، پورے خاندان کو آنکھوں کے سامنے قربان کر دیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک بچے کے خاندان کے 65 افراد تھے، ایک ایک کی لاش لے کے آ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور دوسرے کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، ایک عجیب منظر۔ تو پورے خاندان کو قربان کر دیا، اس میں سبق دیا کہ حضور کے خاندان کا، ایک صحیح مومن کا نمونہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پہ سب کچھ قربان کر دے، کیونکہ ہمارے پاس اصلی کامیابی ناکامیابی دنیا میں ہے نہیں، ہمارے پاس تو اصلی کامیابی آخرت ہے، یہاں کچھ چھن جانا، یہاں مٹ جانا، یہ مٹنا نہیں ہے، اس لیے یہاں ہر چیز دینے کے لیے مومن تیار ہے۔ اور ایک جو سبق انہوں نے دیا کہ بالکل خوف نہیں، ہراس نہیں، لاش لے جا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، جو آخری ان کا خطبہ ہے، بیچ بیچ میں ایک ایک جو ہے زخمی کو جو جملے وہ بول رہے ہیں، اور ہر نازک موقع پہ جو بات کر رہے ہیں، اور پبلک کو مخاطب کر کے، قاتلوں کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں، کہیں بھی کمزوری نہیں، کہیں بھی ڈر نہیں، کہیں بھی گزارش نہیں، ایک سکون کی کیفیت، ایک اللہ پہ بھروسے کی کیفیت، اور شکر کی کیفیت، سفر میں قدم قدم پہ عین جنگ میں اور بالکل آخری میں جاتے ہوئے عورتوں سے جو بات کی, شکر ادا کر رہے ہیں قدم قدم پہ کہ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کو دین حق سمجھایا آپ نے, یعنی کہ یہ اللہ کیا مصیبت آ گئی, پورے گھر والے کٹ رہے ہیں, اپنے ہی دشمن بن گئے, ایسا کہیں نہیں کہا. اللہ آپ نے, آپ کا شکر ہے کہ دین کی ایسی سمجھ ہم کو دی کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو دین کی سمجھ پہ وہ شکریہ ادا کرتے رہے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ پورے ان کے خطبے سنائے جائیں, سب کتابوں میں لکھے ہوئے. تو مصیبت کی گھڑی میں نہ گھبرانا, باطل کے روب داب کو دیکھ کر پریشان نہ ہونا, یہ مومن کا رنگ ہے. اور ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ اور شکر, یہ نہیں کہ تھوڑی مصیبت آتی جزا فضا اللہ سے شکوے شکایات, یہ نہیں. اور اسلام کا مستقل جو حکم ہے, مسلمان کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہے, نیک آدمی وہ نہیں ہے کہ جب حالات پورے موافق ہیں تو آگے بڑھ بڑھ کے سچائی کو بول رہا ہے, بھائی یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, ایسا ہونا چاہیے بول رہا ہے, اور جب حالات خلاف ہو گئے, پیسے کے نقصان ہونے آئے, جان جانے کا موقع آ جائے, تو آدمی حق سے پیچھے ہو جائے, حق کا اصول اس پہ عمل کرنا چھوڑ دے, حق کی تائید کرنا چھوڑ دے, ایسا مومن نہیں ہو سکتا. فرمایا دوسرے پارے میں, فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, پوری نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. پورے نیک بننے کے لیے پورا دین آنا چاہیے زندگی میں, تو اس میں کئی پہلو ہیں, آیت لمبی ہے. اس میں یہ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. نیک کس کو بولیں گے؟ جو سچائی اور نیکی پہ جمے رہتے ہیں. فی البأساء, جب نیکی پہ چلنے سے مال کا نقصان ہوتا ہو, غربت آنے کا امکان ہو, بھوکے رہنے کا, پریشانی آنے کا ڈر ہو, تب بھی حق کو نہیں چھوڑتے. والضراء, اور جب جسمانی تکالیف آنے کا یقین ہو جائے کہ حق کی بات کریں گے, حق پہ ٹکیں گے, تو مار کھائیں گے, کاٹے جائیں گے, مارے جائیں گے. وحین الباس, یہاں تک کہ جنگ کرنا پڑے, تب بھی وہ حق کو نہیں چھوڑتے. اللہ فرمائے نیک وہ ہے, اولئک الذین صدقوا, یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں, یہ ان کو نیک کہا جا سکتا ہے. وہ اولئک هم المتقون, یہ متقی ہے. عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, نیک کس کو بولتے ہیں؟ ایسے شریف ہے نا, کسی کے ہے میں نہیں, گئے میں نہیں, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, تو نا بازو سے چلے جاتے, تسبیح پڑھ لیتے, گزر جاتے ہیں. بہت شریف, کسی کو کچھ نہیں بولتے, کسی کا دل دکھانے والی, کسی کی مرضی کے خلاف بات بولتے ہی نہیں, سامنے والا چاہے کچھ کرے, بس ہمیشہ بس فرشتے کی طرح نظر آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں وہ نیک, اسلام میں نیک وہ نہیں. اسلام میں نیک وہ ہے جو ہر وقت سچائی پر جمع رہے, سچائی کی تائید کرے, سچائی کے لیے کام کرے. جس طرح میٹھی بات کرنا دین ہے, وہیں دین کا تقاضا ہو تو وہاں ڈانٹنا بھی دین ہے. جہاں کسی کی جان بچانا دین ہے, وہاں ضرورت پڑے تو جان لینا دین ہے. جب اللہ کا جو حکم, اس وقت مومن کا وہ موڈ, وہ ہے بندگی. یہ نہیں کہ ہم مستقل مٹھے ہی بن گئے کھجور, یہ نہیں کہ ہمیشہ ہم کڑوے ہی بن گئے, نہیں. اللہ کا حکم جس وقت گرم ہو جائے ہم بھی گرم, اللہ کا حکم جہاں کرے سرد ہم سرد ہو جائے. یہ حضور نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. بہرحال اللہ کا ایک اصول یہ ہے کہ جس سے کام لیتے ہیں تو پھر دام بھی دیتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گزشتہ بتایا کہ انہوں نے ان کے خاندان میں قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما, آج دنیا کی تمام بڑی قومیں سب انہیں سے اپنے آپ کو جوڑتی ہیں, عیسائی, یہودی, مسلمان. ایسے ہی حضرت حسین نے جو شہادت دی, ایسی عجیب و غریب شہادت پورے خاندان کے ساتھ, تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی ان کو پھر پھل دیا. ان کی جو زندگی تھی, زندگی میں ان کو دین کے لیے کبھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. شہزادے کی طرح کی زندگی تھی, پوری امت جان دیتی تھی ان کے اوپر. لیکن ایک کربلا کے ایک واقعے سے ایک دن کے واقعے سے ان کا مقام اللہ نے اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ ان کو سید الشہداء بنا دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں دنیا سے جتنے جوان جانے والے ہیں ان سب کے سردار ان کو بنا دیا، بہت بڑا مقام ان کا بن گیا. تو جو بھی قربانی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پھل دیں گے، آخرت میں بھی مقام دیں گے. کبھی بھی قربانی دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے. قربانی دور سے تو مشکل پڑتی ہے لیکن اندر گھسنے کے بعد بہت مزہ آتا ہے اس میں، اس میں ہزار آرام سے بڑھ کے آرام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بالکل ساتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے امت کو ہر حال میں حق کے لیے تیار رہنا چاہیے. خاص طور پہ اب اس ملک میں اگر شرک کا نام لینے والے، شرک کی تہذیب کو اس ملک پر نافذ کرنے کے ارادے والے اور اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کے ارادے والے آگے بڑھنے لگے تو امت کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، دین پہ چلنے کی آزادی کے لیے جب امت کے سمجھدار لوگ جو کہیں، امت کے جب قائدین جو کہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے. سمجھے؟ ہر آدمی کی زندگی میں کربلا ہے، ہر ایک کی جیسے ہر ایک کی زندگی میں معراج ہے، ایسے ہی ہر آدمی کی زندگی میں ایک کربلا آتی ہے. اس کربلا کو فیس کیے بغیر وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں بن سکتا. تو ہم کو سمجھنا چاہیے میری زندگی کی کربلا کب ہے، اور اس وقت ہم کو ڈٹ کے اپنا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے، ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.